आगे सबक देखिए भाई, वह युसविर उलकासिमु मा युकसिमो व यादिलुहु व यजरउहु व युकविमुल बिना व युफ्रिजु कुल्ल किस्मिन बितरीकिही व शिरबिही व युलक्किबु सिहाम बिल अव्वली व सानी व सालिसी व यक्तुबु अस्माअहुम व युक्रिउ वल अव्वलु लिमन खरज इस्मुहु अव्वलन व सानी लिमन खरज सानियन। तकसीम के मसाइल जिक्र फरमा रहे हैं भाई साहिब विकाया भाई। अब तकसीम का तरीका बयान करने लगे हैं कि जो कासिम होगा, जिसे काजी ने मुकरर किया है तकसीम के लिए, वो तकसीम कैसे करेगा। कहते हैं वह युसविरुल कासिमु मा युकसिमु, और सूरत बना लेगा तकसीम करने वाला मा उस चीज की, उस जमीन की, युकसिमु जिसको वो तकसीम कर रहा है। वयअदिलुहु और उसको बराबर कर लेगा। वयज़रउहु और उसकी पैमाइश कर लेगा। वयुक़विमुल बिनाअ और इमारत की कीमत लगा लेगा। तर्जमा समझ में आ रहा है भाई? ये सारा शरा में चूंकि आएगा, इसलिए सिर्फ यहां लफ्जी तर्जमा आपको आना चाहिए, शरा में तफसील आ रही है। दोबारा देखें, वयुसविरुल कासिमु मा युकसिमु, और सूरत बना ले यानी नक्शा बना ले तकसीम करने वाला मा उस चीज की, उस जमीन की, युकसिमु जिसको वो तकसीम कर रहा है। वयअदिलुहु और उसको बराबर कर ले यानी हिस्से वगैरह उसके कर ले। वयज़रउहु और उसकी पैमाइश कर ले। वयुक़विमुल बिनाअ और कीमत लगा ले इमारत की। जमीन की तो पैमाइश कर ली, उसकी तकसीम करनी है और उसके बीच में एक जगह इमारत भी है तो उसकी कीमत लगा ले। वयुफ्रिजु कुल्ल किस्मिन बितरीकिही व शिरबिही और अलहदा कर दे हर किस्म को यानी हर हिस्से को, भी तरीकी ही व शीर भी ही उसके रास्ते के साथ और पानी के हिस्से के साथ। हर जमीन के हर हिस्सा, जो जो हिस्सा जैद अमर बकर जिन जिनको मिलना है, हर एक का अपना रास्ता होना चाहिए, हर एक का पानी का अपना हिस्सा होना चाहिए। वह युलक्किबु सिहाम और नाम रख दे हिस्सों के, बिल अव्वली व सानी व सालिसी, अव्वल सानी और सालिस। वयक्तुबु अस्माअहुम, अच्छा हिस्से बना दिए, चार आदमी थे मसलन और मकान के भी कितने हिस्से उसने कर दिए, चार हिस्से कर दिए, जमीन के चार हिस्से कर दिए। अगर बराबर है तो बराबर बराबर हिस्से हो जाएंगे, और अगर कमी बेशी है तो उसके एतबार से उसने हिस्से बनाने हैं। सूरत समझ में आ गई, हिस्से बना लेगा। फिर उसके बाद अब देना कैसे है उनको, मसलन चार शरीक हैं, मकान के चार हिस्से देने हैं, अब हिस्से बना दिए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, तो उसकी मर्जी है, याद रखिए, एक हिस्सा एक को दिया, उसके साथ वाला दूसरे को दिया, उसके साथ वाला तीसरे को दिया, लेकिन बेहतर यह है, बेहतर यह है कि कुरानदाजी करवाए ताकि किसी किस्म की बदगुमानी किसी के दिल में न आए, ये न कहें कि इसने किसी एक का साथ दिया है, उसको अच्छा वाला हिस्सा दिया है। लिहाजा बेहतर सूरत क्या है कि क्या करवा दे, कुरानदाजी करवाए। यह माना है कि वयक्तुबु अस्माअहुम और उनके नाम लिख ले, वयुक्रिउ और कुरानदाजी कर ले। वल अव्वलु लिमन खरज इस्मुहु अव्वलन और वो पहला हिस्सा जिसका नाम उसने अव्वल रखा था, लिमन उस शख्स के लिए है, खरज इस्मुहु अव्वलन जिसका नाम पहले निकले, अव्वल हिस्सा अव्वल कुरा वाले को दे दे। वह सानी लिमन खरज सानियन और दूसरा हिस्सा जिसका नाम दूसरी मर्तबा निकले उसको दे दे, और तीसरा तीसरे को दे दे। अब देखिए तफसील बयान कर रहे हैं, ऐ तुसविरुद्दार अल मकसूमत अला किरतासिन, सूरत बना ले उस घर की, अल मकसूमती जो तकसीम किया जा रहा है, अला किरतासिन किस पर, कागज पर, किरतास कागज को कहते हैं भाई, कागज पर उसकी सूरत बना ले, सूरत बना ले यानी नक्शा बना ले उसका। लियरफा इलल काजी, ताकि उसको ले जाए काजी के पास। भाई याद रखिए, इसने तकसीम करनी है जमीन जायदाद वगैरह तकसीम करनी है, फिर ये इसको किसने भेजा, काजी ने भेजा है, तो ये काजी ने मुकर्रर किया है और काजी हुक्म देता है कि जाकर इनमें क्या करो, तकसीम करो। तो फिर ये जाकर वो कागज जो तकसीम किए, जो हिस्से बना दिए, वो काजी को देगा, वो फिर अपने रिकॉर्ड में अपने पास रख लेगा। भाई सूरत समझ में आ रही है? यह माना है कि उसका नक्शा बना ले उस घर का जिसको तकसीम किया जा रहा है कागज पर, लियर फाइल काजी, ताकि उसको किसके पास ले जाए, काजी के पास। वया अदिलुहा, भैया अदिलुहा क्या माना मतन में आया था, उसको मैंने बतला दिया कि उसका क्या माना है, बराबर कर दे, खुद बतला रहे हैं। अयुसवीहा यानी उसको बराबर कर दे, अला सिहामिल किस्मती तकसीम को के हिस्सों पर, उसको बराबर कर दे तकसीम के हिस्सों पर। मसलन देखो, एक को मिलना है निसफ, एक को मिलना है सुलुस और एक को मिलना है सुदुस। निसफ यानी आधा हिस्सा, सुलुस यानी तीसरा हिस्सा और सुदुस यानी छठा हिस्सा। अब वो किस तरह करे, कैसे उस मकान के हिस्से बनाए? कहते हैं भाई सबसे छोटा हिस्सा जो है उसके एतबार से मकान को तकसीम कर ले। सबसे छोटा हिस्सा कौन सा? सुदुस, छठा हिस्सा। आप खुद बताइए कि सौ रुपए को आधा करें तो कितना बनता है? 50। 100 के अगर तीन हिस्से करें तो एक हिस्से में कितना आएगा? तकरीबन 33, 33 और कुछ जायद आएगा। और 100 के अगर छह हिस्से करें तो फिर एक हिस्से में कितना आएगा? 18 या 16। तो ये एक हिस्से में आएगा, तो ये छठा हिस्सा है। तो अब खुद आप देख लें कौन सा हिस्सा सबसे छोटा? सुदुस, छठा हिस्सा। तो लिहाजा जो सबसे छोटा हिस्सा है उसके एतबार से जमीन की तकसीम कर दे, जमीन के हिस्से बना दे, यानी छह हिस्से बना दे। कितने बना दे? छह हिस्से बना दे। अब जब छह हिस्से बना दिए तो छह का निसफ कितना होता है? छह का निसफ कितना? तीन। तो इसमें से तीन हिस्से निसफ वाले को मिल जाएंगे। छह का सुलुस कितना होता है? तीन हिस्से करो छह के, एक में कितना आएगा? छह को तीन आदमियों में तकसीम करो, दो आ जाएगा। तो देखो दो हिस्से एक को मिल जाएंगे और एक हिस्सा रह गया, वो सुदुस वाले को मिल गया। तकसीम ठीक हो गई या नहीं हो गई? तो ये माना है कि उनको बराबर कर ले, यानी उनकी पैमाइश वगैरह करके सबसे छोटा जो हिस्सा है उसके एतबार से उस जमीन के, उस मकान के हिस्से बना दे, ये माना है। तो कहते हैं वयादिलुहा अयुसवीहा आला सिहामिल किस्मती, यानी उसको बराबर कर ले तकसीम के हिस्सों पर। وَيَزْرَعُهَا وَيُصَوِّرُ الزُّرْعَانَ عَلَى ذَلِكَ الْقِرْطَاسِ بِقَلَمِ الْجَدْوَلِ وَيَزْرَعُهَا, और उसकी पैमाइश कर ले। मकान के नक्शा बनाना है कागज पर, तो वैसे ही नहीं बनाना कि हाथ से लकीरें खींच दी और बना दिया, नहीं नहीं, बाकायदा पैमाइश करनी है। आपने कभी नक्शे देखे हैं? नक्शों पर गौर किया है? हर नक्शे के साथ उसका पैमाना दिया होता है कि मसलन इस नक्शे पर एक इंच 10 मील के बराबर है। एक इंच कितने के बराबर? 10 मील के बराबर है। तो अब आप नक्शे के अंदर दो जगहों के दरमियान फासला मालूम करना हो तो आप उसको पैमाना लेकर, फुटा लेकर उसको नाप लेंगे, और आपने देखा तो उनके दरमियान मसलन 3.5 इंच का फासला है, और एक इंच कितने के बराबर था? 10 मील के। तो 3.5 को 10 से जरब दी तो क्या आया? 35। तो गोया इन दो जगहों के दरमियान 35 मील का फासला है, सीधा सीधा फासला। सड़क का रास्ता की बात नहीं हो रही, सड़क तो टेढ़ी मेढ़ी कहीं से गुजर कर जाएगी, सीधा इन दोनों शहरों में, इन दो जगहों में कितना फासला है मसलन? 35 मील है। तो यह माना है कि उस घर की पैमाइश करेगा, उसके लिए एक पैमाना मुकरर करेगा और फिर उसके मुताबिक घर को उस कागज पर बनाएगा। मसलन वो घर 100 गज का है, लंबाई भी 100 गज, चौड़ाई भी 100 गज। तो अब यूं कर ले कि हर 10 गज को एक इंच बना ले पैमाना, 100 गज एक तरफ, तो उस नक्शे पर घर की चौड़ाई कितने इंच बन जाएगी? 10 इंच, और लंबाई भी कितनी बन जाएगी? 10 इंच। तो इस तरह वो उस घर को बनाएगा पूरी पैमाइश करके। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये माना है वह यज़रउहा, और उसकी पैमाइश कर ले। वह युसव्विरु ज़ुरआन अला ज़ालिकल क़िरतासी, और सूरत बना ले उन ज़िराओं की, وہ جو پیمائش کی ہے ان کی، علا ذالک القرطاس، اس کاغذ کے اوپر، بقلم الجدول، جدول کے قلم سے، کس سے کر لے؟ جدول کے قلم سے اس کی صورت بنا لے. بھئی یہ جدول جو ہے نا، جدول نقشے کو کہتے ہیں، ایسا نقشہ جس میں خانے بنے ہوں، ڈبے بنے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جدول. نہ تو نقشے کو کہہ لیں یا وہ جو ڈبے بنے ہوتے ہیں. اور تو یہاں پر بھی دیکھو، 100 گز چوڑائی اور 100 گز لمبائی، اور کاغذ پر کتنا بنایا؟ 10 انچ چوڑائی اور 10 انچ لمبائی. ہر انچ کتنے گز کے برابر؟ 10 گز کے برابر. یہ ہے وہ قلم جدول، وہ جو پیمائش کر کے خانوں کے حساب سے، گویا ایک طرف چلیں تو بھی 10 خانے بنیں گے ایک ایک انچ والے، اور چوڑائی میں بھی چلیں تو کتنے خانے بنیں گے؟ 10 خانے بنیں گے ایک ایک انچ والے. یہ ہے قلم جدول، یعنی وہ جو خانوں کے ساتھ نقشے میں بنایا جاتا ہے، صورت بنائی جاتی ہے. بھائی تو کہتے ہیں، وَيُصَوِّرُ الزُّرْعَانَ عَلَى ذَلِكَ الْقِرْطَاسِ بِقَلَمِ الْجَدْوَلِ، اور صورت بنا لے ان ذراعوں کی اس صفحے پر جدول کے قلم سے، فَيَكُونُ كُلُّ ذِرَاعٍ فِي ذِرَاعٍ بِشَكْلِ لَبِنَةٍ، تو ہوگا ہر ذراع فی ذراع، اے کلو ذراع مضروب فی ذراع، ذراع ضرب ذراع. بھئی یہ جو زمینیں بیچی جاتی ہیں، اگر آپ کو پتا ہو، یہ مربع فٹ یا مربع گز کے حساب سے بیچی جاتی ہے. کس حساب سے؟ مربع گز. مثلا ایک دکان آپ خریدنا چاہتے ہیں، آپ گئے تو وہ آپ کو کہے گا بھئی یہ 100 مربع فٹ ہے یہ دکان، 100 مربع فٹ. وہ کس طرح؟ مربع فٹ کا مطلب یہ ہے چوڑائی بھی 1 فٹ اور لمبائی بھی 1 فٹ. تو دیکھو یہ ایک چکور ڈبا سا بن گیا، یہ ہے مربع فٹ، جس کی چوڑائی بھی کتنی ہے؟ 1 فٹ. لمبائی بھی کتنی ہے؟ 1 فٹ. تو اب ایک طرف سے آپ ناپنا، مثلا دکان ہے 100 مربع فٹ، تو لمبائی بھی اس کی کتنی ہے فرض کریں؟ 10 فٹ. چوڑائی بھی کتنی ہے؟ 10 فٹ. تو ہر لمبائی کے اندر آپ 10 فٹ آئیں تو ہر فٹ پر ایک ایک مربع فٹ آتا جا رہا ہے. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ایک ڈبا بن رہا ہے ایک، کہ نہیں سورج سمجھ میں آ رہے؟ یوں سمجھیں جیسے یہ اینٹیں ہیں جن سے دیوار بنائی جاتی ہے، یہ تو ایک طرف لمبی ہوئے اور ایک طرف چوڑی ہے نا، اس کو دونوں طرف برابر کر لیں، لمبائی بھی برابر ہو اور چوڑائی بھی برابر. تو 1 فٹ چوڑائی، 1 فٹ لمبائی، یہ اب اس دکان کے اندر آپ رکھنا شروع کریں تو ایک طرف سے پٹی سی بنتی چلی جائے گی دوسری، یہ ہے جی 10 مربع فٹ. کتنی ہے؟ 10 مربع. اس کے ساتھ ایسی ہی 10 اینٹوں والی ایک اور پٹی ساتھ بنا دو، اب کتنی ہو گئی؟ 20 مربع فٹ. اس کے ساتھ ایک تیسری لائن لگا دیں 10 اینٹوں والی، ہر اینٹ 1 مربع فٹ کی ہے، تیسری لائن لگا دی 10 اینٹوں کی، یہ کتنی بن گئی؟ 30 مربع فٹ. تو یہ اس طرح 100 مربع فٹ ایک دکان بن گئی، 10 فٹ چوڑائی، 10 فٹ لمبائی. اور اگر چوڑائی صرف 5 فٹ ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ 5 فٹ. دیکھو خود دیکھو، 100 مربع فٹ ہے نا، 5 فٹ کتنی ہے؟ چوڑائی کتنی ہے؟ 5 فٹ. کتنی اینٹیں آئیں گی چوڑائی میں؟ 5 اینٹیں آئیں گی، ہر اینٹ 1 فٹ کی ہے، تو 5 اینٹیں آ گئیں، یہ 5 مربع فٹ ہو گئے. اس کے ساتھ ایک اور اینٹ کی قطار لگائیں، 5 اور اینٹیں لگیں تو کتنی ہو گئی؟ 10. پھر ایک اور لگائیں 15، معلوم ہوا کتنی لائنیں لگیں گی کہ 100 فٹ بنے؟ ہاں 20 لائنیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ معلوم ہوا چوڑائی اگر 5 فٹ ہے تو لمبائی 20 فٹ ہے اس دکان کی، جب وہ 100 مربع فٹ آپ کو کہہ رہا ہے. اور اگر چوڑائی 10 فٹ ہے، معلوم ہوا لمبائی بھی کتنی ہے؟ 10 فٹ ہے. اور صورت بنا لیں، اور صورت بنا لیں، مثلاً اس کی چوڑائی جو ہے نا وہ 20 فٹ ہے. چوڑائی کتنی ہے؟ 20 فٹ ہے. تو ایک قطار اینٹوں کی اس میں لگائیں، مربع فٹ والی، 20 اینٹیں لگ گئیں، یہ کتنا ہے؟ 20 مربع فٹ. اس کے ساتھ ایک اور لائن لگا دیں اینٹوں کی، 40، ایک اور 60، ایک اور 80، ایک اور 100، معلوم وہ 5 لائنیں، یعنی 5 فٹ اس کی لمبائی ہے. और 10 फुट इसकी 5 फुट इसकी लंबाई है और 20 फुट इसकी चौड़ाई है, तो ये 100 मुरब्बा फुट बन रहे हैं। तो ये है मुरब्बा फुट। मुरब्बा फुट को क्या कहते हैं? फुट जरब फुट, एक तरफ से भी फुट दूसरी तरफ से भी फुट। और ये जिरा जिक्र कर रहे हैं, फयकून कुल्लु जिराइन फी जिराइन, जिरा जरबे जिरा, यूं कहो। जिरा कितना होता है? 1.5 फुट का, शरई गज है 1.5 फुट का होता है, तो 1.5 फुट जरबे 1.5 फुट। भाई ये उस जमाने में ये पैमाने राइज थे, आजकल आजकल फुटों का हिसाब चलता है या गजों का या मीटर मीटर चलते हैं, तो इस तरह जमीन की पैमाइश होती है। तो फयकून कुल्लु जिराइन फी जिराइन बिशक्ली लबीनतिन, तो लबीना कहते हैं खाम ईंट को भाई, जिससे दीवार या कमरे बनाए जाते हैं, कच्ची ईंट मिट्टी की, जिसको फारसी में खिश्त कहते हैं, खिश्त। फयकून कुल्लु जिराइन फी जिराइन बिशक्ली लबीनतिन, तो हर जिरा जरबे जिरा जो है, कुल्लु जिराइन मैंने बतला दिया इबारत क्या है, कुल्लु जिराइन मजरूब इन फी जिराइन, वही है जिरा जरबे जिरा। तो हर जिरा जरबे जिरा जो है बिशक्ल लबिनतिन, एक ईंट की शक्ल में होगा। किस शक्ल में होगा? मैंने अभी बतलाया, एक ईंट फर्श करो, चौड़ाई भी कितनी हो 1 फुट, लंबाई भी कितनी हो 1 फुट, और ये कितना कह रहे हैं, ये तो जिरा बता रहे हैं, तो जिरा एक ईंट है, 1.5 फुट चौड़ाई 1.5 फुट लंबाई, ये वो खाने बन गए, कागज पर खाने बन गए। बात समझ में आ गई? तो वो हर खाना गोया एक मुरब्बा जिरा के बराबर है। बात समझ में आ रही है? हर खाना
एक मुरब्बा जिरा के बराबर।
हमने तो फुट फर्ज किए ना, लंबाई भी फुट उस ईंट की, चौड़ाई भी
फुट।
हाँ, लेकिन ये कितना बता रहे हैं? जिरा, तो 1.5 फुट। लंबाई भी कितनी? 1.5 फुट। चौड़ाई भी कितनी? 1.5 फुट। तो ये जो जिरा जरबे जिरा है, जिरा जरबे जिरा का क्या माना? लंबाई भी 1.5 फुट, चौड़ाई भी 1.5 फुट। तो ये जो जिरा जरबे जिरा होगा बिशक्ल लबिनतिन, किस शक्ल में होगा? ईंट की शक्ल में होगा, यानी खाने की शक्ल में होगा, कागज पर खाना बन जाएगा उसका। वह युकद्दिरुल बुयूता वस्सुफ्फता वगैरहिमा बितिल्का ज़ुरआनी, और घरों का अंदाजा लगा, कद्दर युकद्दिर का माना अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना, तखमीना लगाना या मुकर्रर करना भाई, मिकदार मुकर्रर करना। वो युकद्दिर बुयूता व सुफ़ता, सुफ़ा कहते हैं साइबान भाई, साइबान जो छप्पर वगैरह, जो कानों वगैरह का साय के लिए बनाया होता था कदीम जमाने में, आजकल जैसे बरामदा है यूं समझ लें, जो खुला होता है हर तरफ से हवा उसमें लगती है भाई। वो युकद्दिरुल बुयूत वस्सुफ्फता, और मिकदार मुकर्रर कर ले घरों की और वस्सुफ्फा और साइबानों की, वो जो बरामदियों को बरामदे कह लो, और तो उनकी मिकदार मुकर्रर करे या उनका अंदाजा लगा ले भाई, पैमाइश कर ली ना, जमीन है 100 गज जरब 100 गज, और उसमें जो 4 कमरे बने हुए हैं वो 25 गज जरबे 25 गज के हैं, कुल 25 गज जरबे 25 गज के, बाकी जमीन खाली पड़ी है। और हां, बल्कि उसमें एक 10 जरब 10 का एक बरामदा भी है। तो ये सारी देखो, इन सब की वो पैमाइश करेगा, फिर जो उसने नक्शा बनाया, जो जदवल बनाया है, उसके मुताबिक, पैमाइश के मुताबिक उनकी सूरतें उस नक्शे पर बना देगा, कि नक्शा देखते ही पता लग जाए देखने वाले को कि ये यहां तो 10 गज कितने इंच के बराबर हैं, 1 इंच के बराबर हैं, तो यहां पर ये 2.5 इंच जरबे 2.5 इंच का कमरा बना हुआ है, मालूम हुआ ये 25 जिरा जरबे 25 जिरा है भाई। तो इस तरह ये माना है, वह युकद्दिरुल बुयूत वस्सुफ्फत वगैरहुमा बितिल्का ज़ुरआनी, और मिकदार मुकरर कर ले उन कमरों की और उन बरामदों की और उनके अलावा और चीजों की, बितिल्का ज़ुरआनी उन जिराओं से, वो जो जिरा ज़रबे जिरा का पैमाना बनाया उसके साथ इनकी मिकदार मुकरर कर ले, इनका अंदाजा लगाकर इनको बना ले। वह युकव्विमुल बिनाआ, और उस इमारत की कीमत लगा ले, ये जो 25 जरबे 25 गज के कमरे हैं इनकी कीमत क्या है, کیونکہ زمین کے ساتھ ساتھ اس مکان کو بھی تقسیم کرنا ہے، تو کسی کے حصے میں وہ آئے گا، کسی کے حصے میں نہیں آئے گا، تو پھر وہ ایک کہے گا مجھے تو میرے حصے میں تو کمرہ نہیں آیا، تو جب قیمت لگی ہوگی تو اس قیمت کے اعتبار سے اس کے حصے میں اتنی ہی زیادتی کر دی جائے گی جس کو کمرہ نہیں ملا. تو وہ یقوم البناء، اور عمارت کی قیمت لگا لے، ویبتدی القسمت من ای طرف شاء، اور ابتدا کرے، آغاز کرے قسمت کا جس طرف سے وہ چاہے، جس طرف سے چاہے تقسیم کا آغاز کرے، چاہے دائیں طرف سے چاہے بائیں طرف سے، یوں کہو چاہے شمالی طرف سے چاہے جنوبی طرف سے، جس طرف سے جیسے بھی اس نے حصے بنائے تو جس طرف سے وہ چاہے ان کی تقسیم شروع کر دے. ویبتدی القسمت من ای طرف انشاء، اور جس طرف سے چاہے وہ تقسیم شروع کر دے. فان جعل الجانب الغربی اولا یجعل ما یلیه ثانیا، پس اگر وہ بنا دیتا ہے مغربی جانب کو اول، مغربی جانب کو اگر وہ اول قرار دے دیتا ہے، تو یجعل ما یلیه، تو بنا دے وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو، ثانیا دوسرا. حصوں کے نام رکھنے ہیں نا، اول ثانی ثالث اور رابع مثلا، تو اگر ایک جانب سے شروع کر رہا ہے تو جو پہلا بنے وہ اس کا نام کیا رکھ دیا، اول، اس کے ساتھ والے کا نام کیا رکھ دیں گے، ثانی، اور اس کے ساتھ والے کا ثالث، یہ مانا ہے. تو فَإِن جَعَلَ الْجَانِبَ الْغَرْبِيَّ أَوَّلًا يَجْعَلُ مَا يَلِيهِ ثَانِيًا، بس اگر وہ بنا دیتا ہے مغربی جانب کو اول تو بنا دے اس کے ساتھ والے کو ثانی، ثم ما یلیہ ثالثاً، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو ثالث بنا دے، وہا کذا، اور اسی طرح. ویکتب اسماء اصحاب السهام اما علی القرعۃ او غیرهما، اور لکھ لے اسماء اصحاب السهام، حصے والے جو ساتھی ہیں اصحاب ہیں ان کے نام لکھ لے، اما علی القرعتی، یا تو قرعے پر لکھ لے، او غیرہما، یا اس کے علاوہ کسی چیز پر، ان یعنی کیا کروا دے، قرآن اندازی کروا دے، قرعے پر لکھ لے، ان کاغذ وغیرہ پر ان کے نام لکھ لے. فمن خرج اسمه اولا، بس جس کا نام پہلے نکلے، یعطی نصیبہ من الجانب الغربی، تو اس کو دے دے اس کا حصہ مغربی جانب سے. مغربی جانب والے سے آغاز کیا تھا، پہلے کا نام کیا رکھا تھا، اول، دوسرے کا ثانی، تیسرے کا ثالث، اور اسی طرح آگے چلتے جائیں گے نام. تو جب جس کا نام سب سے پہلے نکلے اس کو مغربی جانب سے پہلا حصہ دے دے. مانا سمجھ میں آیا، یہ مانا ہے. فمن خرج اسمه اولا، پس جس کا نام پہلے نکلے، یعطی نصیبہ من الجانب الغربی، تو اس دے دے اس کا حصہ مغربی جانب سے، جملتن من العرصۃ والبناء، مجموعہ صحن اور عمارت میں سے، مجموعہ صحن اور یعنی حصے تقسیم کر دیے تھے، اس پہلے حصے میں جو عمارت آ رہی تھی وہ بھی اس کے حوالے کر دے، اس کو دے دے، یہ اس کے پہلے حصے میں ہے. صحن بھی اس میں آئے گا، خالی زمین بھی آئے گی، اور کچھ عمارت بھی مثلا اس کے اندر آ رہی ہے وہ بھی اس کے اندر دے دے گا. پہلے حصے میں جو جو کچھ آ رہا تھا وہ اس کو دے دے گا، پھر دوسرے حصے میں جو کچھ آ رہا ہے وہ بھی دے دے گا، پھر تیسرے حصے کا میں جس کا نام نکلے اس کو تیسرے حصے والا دے دیں گے. یہ مانا ہے. جملتم من العرصۃ والبناء، جملہ یعنی مجموعہ صحن اور عمارت میں سے، الی ان یتم نصیبہ، یہاں تک کہ اس کا حصہ پورا ہو جائے. صحن میں سے بھی اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دے، اور عمارت میں سے بھی جو حصہ بنتا ہے وہ دے دے، یہاں تک کہ اس کا حصہ کیا ہو جائے، پورا ہو جائے. جی بھائی، وہ حصے کیے تھے نا، چھ حصے کیے تھے، ایک کو نصف کتنا دینا ہے، سدس، ایک کو سلس، اور ایک کو نصف. تو جس کا نام پہلے نکلے اس کا اگر سدس بنتا ہے تو سدس اس پیمانے کے مطابق جہاں بنتا ہے وہ اس کو دے دے، اور ساتھ کیا ہو، اگر عمارت آ سکتی ہے عمارت بھی میں سے بھی حصہ دے، اگر نہ آ سکے پھر تو وہ آگے تفصیل آ جائے گی. جی یہاں تک، الی ان یتم نصیبہ، یہاں تک کہ اس کا حصہ پورا ہو جائے. ثم من خرج اسمہ ثانیا، پھر جس کا نام دوسرے نمبر پر نکلے، یعطی نصیبہ متصلا بالاولی، تو دے دے اس کو اس کا حصہ متصلا بالاولی. چلے یعطی میں پڑھ رہا ہوں، یعطی بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہ قاسم دے دے گا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا مجھول بنا لیں یعطا، اوپر بھی آیا یعطا نصیبہ، اس کا حصہ اس کو دے دیا جائے گا، تو یعطا نصیبہ متصلن بالاولی، اس کو دے دیا جائے گا اس کا وہ حصہ، اس کا حصہ جو ملا ہوا ہے اول حصے کے ساتھ. وہاکذا الی ان یتم، اور اسی طرح یہاں تک کہ پورا ہو جائے، یعنی تقسیم پوری ہو جائے، ہر ایک کو اس کا حصہ دے دے. سوا ان کانت الانصبا متساویتن او متفاوتتن، برابر ہے کہ حصے برابر ہوں او متفاوتتن یا مختلف ہوں. اس طریقے سے تقسیم کر لے، چاہے حصے برابر ہوں چاہے کمی بیشی ہو، کیا کر لے؟ اس مکان کے حصے بنا لے، جیسے میں نے بتایا کہ سب سے چھوٹے حصے کا اعتبار کر کے اس اعتبار سے اس کو تقسیم کر دے. یہاں تک صورت سب کو سمجھ میں آ گئی. ولا يدخل الدراهم في القسمة الا برضاهم، اور داخل نہیں ہوں گے درہم تقسیم کے اندر مگر ان سب کی رضامندی سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مثلا ایک ان میں سے کہتا ہے کہ بھئی یوں کرو، یہ مکان میرے حصے میں دے دو مجھے، اور میں تمہیں اس کے بدلے کیا دے دوں گا؟ پیسے دے دوں گا، 5 لاکھ روپے دے دوں گا، یہ جو 2 کمرے بنے ہوئے ہیں اس کے بدلے میں میں آپ کو. اب وہ دیکھو کیا داخل کرنا چاہتا ہے تقسیم کے اندر، پیسے، درہم دینار یا کرنسی، پیسے داخل کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں یہ اگر دونوں راضی ہیں پھر تو داخل کیے جائیں گے پیسے، اگر دونوں راضی نہیں تو پیسے داخل نہیں کریں گے. کیونکہ یہ جو قاسم تقسیم کرنے آئے ہیں یہ تو جس چیز میں شرکت ہے اس کی تقسیم کرنے آئے ہیں، اور پیسوں میں کوئی شرکت ہے نہیں، وہ تو ایک اپنی طرف سے دے رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئے؟ تو لہذا اگر دونوں کی رضامندی ہو پھر ٹھیک ہے، پھر پیسے داخل کر دیں اس میں، اور اگر دونوں راضی نہیں ہیں تو پھر پیسے نہیں داخل کریں گے. یہ مانا ہے ولا يدخل الدراهم في القسمة الا برضاهم، اور داخل نہیں ہوں گے درہم تقسیم کے اندر مگر ان سب کی رضامندی سے. اي لا يدخل في قسمة العقار الدراهم الا بالتراضي، یعنی داخل نہیں ہوں گے جائیداد کی تقسیم کے اندر درہم مگر باہمی رضامندی سے. حتى اذا كان ارض وبناء يقسم بطريق القيمه عند ابي يوسف رحمه الله، یہاں تک کہ اگر زمین ہوئی، وبناء اور عمارت بھی ہوئی، تو يقسم بطريق القيمه عند ابي يوسف رحمه الله، تو تقسیم کیا جائے گا امام ابو یوسف رحمه الله کے نزدیک قیمت کے طریقے پر. یہاں سے اختلاف ذکر کر رہے ہیں بھائی، اختلاف ہے ہمارے ائمہ ثلاثہ میں کہ اگر ایک ایسی زمین تقسیم کرنے لگے جس میں عمارت بھی ہے، کچھ حصے پر عمارت ہے باقی کھلی جگہ ہے، اب اس کو تقسیم کرنے لگے تو کیسے تقسیم کریں گے؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیمت لگائی جائے گی، اس زمین کی قیمت الگ لگا لو، اس عمارت کی قیمت الگ لگا لو. مثلا وہ زمین ہے 1 کروڑ کی، اور وہ جو درمیان میں عمارت بنی ہوئی ہے وہ 10 لاکھ کی ہے، تو کل کتنی قیمت ہو گئی گویا اس ساری جائیداد کی؟ 1 کروڑ 10 لاکھ. اب اس کے مثلا 2 آدمیوں میں تقسیم کرنا تھا تو 2 حصے کر دے، ایک حصہ کتنے کا بن گیا؟ 55 لاکھ. 55 لاکھ ایک حصہ ہوا اور 55 لاکھ کا ہی دوسرا حصہ. اب اس اعتبار سے تقسیم کر دے، ایک کو زمین میں سے اتنا حصہ دے جو 55 لاکھ کا بن رہا ہو، اور دوسرے کو بھی اتنا حصہ دے جو کتنے کا بن رہا ہو؟ 55 لاکھ کا بن رہا ہو. عمارت جس طرف چلی گئی ظاہر سی بات ہے اس طرف زمین پھر کم جائے گی اور دوسرے کی طرف زمین ذرا زیادہ آئے گی، لیکن بہرحال وہ فرماتے ہیں قیمت کا اعتبار کرنا ہے، پیمائش وغیرہ کا اعتبار نہیں کرنا. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین کو بیچا جا رہا ہے، اور زمین جو ہے وہ ممسوحات میں سے ہے، یعنی وہ اس کی پیمائش کی جاتی ہے. مختلف پیمانے ہیں نا ہر چیز کے بیچنے کے، کچھ چیزوں کو وزن کیا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو گھنا جاتا ہے، اور کچھ چیزوں کی پیمائش کی جاتی ہے. تو زمین کس میں سے ہے؟ ممسوحات میں سے، جن کی پیمائش کی جاتی ہے. تو لہذا اس کی تقسیم بالمساحت ہوگی، پیمائش کے ساتھ تقسیم کریں گے. کس کے ساتھ؟ پیمائش کے ساتھ. مثلا 100 گز کی زمین ہے اور درمیان میں کچھ کمرے بھی بنے ہوئے ہیں، تو 100 گز کے اعتبار سے کیا کر لیں گے؟ تقسیم کریں گے. یعنی 50 گز ایک کو دیں گے، 50 گز دوسرے کو دے دیں گے، اور پھر ایک کے اندر اگر عمارت ایک کے حصے میں آ رہی ہے تو اب وہ اس عمارت کی قیمت لگا کر آدھے پیسے دوسرے کو دے دے گا. کتنے پیسے؟ مثلا وہ عمارت جو بیچ میں آ رہی تھی وہ تھی 10 لاکھ کی, وہ ایک کے حصے میں آئی, تو گویا اس کو 10 لاکھ زائد مل رہے ہیں, تو یہ 5 لاکھ یعنی اس عمارت کے آدھے پیسے 5 لاکھ اپنے ساتھی کو دے دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب برابری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں اصل تقسیم پیمائش کے ذریعے کرنی ہے, کیونکہ زمین ممسوحات میں سے ہے تو اس کی تقسیم بالمساحت ہوگی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تو فرما رہے تھے کہ قیمت لگا لو, مساحت کی ضرورت نہیں, قیمت کے اعتبار سے تقسیم کرو. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, تقسیم مساحت کے اعتبار سے ہوگی, ہاں ضرورت کی بنا پر درہم داخل ہو سکتے ہیں, ضرورت کی بنا پر درہم اور دینار اور کرنسی اس کے اندر داخل ہو سکتے. اور یہاں ضرورت پیش آ گئی, ایک میں عمارت ہے ایک میں نہیں ہے, تو اب کرنسی داخل کر دو, 5 لاکھ روپے بھی دے دے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بھائی زمین کتنے کی تھی؟ زمین تھی 1 کروڑ کی, اور اس کے اندر جو عمارت ہے وہ 10 لاکھ کی ہے. تو میں نے آپ کو کیا بتلایا کہ عمارت ایک کے حصے میں آئی ہے تو وہ دوسرے کو 5 لاکھ دے دے گا. 5 لاکھ آپ کہیں گے بھائی 10 لاکھ کی عمارت آئی ہے تو 5 لاکھ کیوں دے گا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے 10 لاکھ اس کے پاس زائد گئے ہیں, تو اس 10 لاکھ کو دونوں میں تقسیم کریں گے, آدھا ایک کے لیے ہوگا آدھا دوسرے کے لیے, تو 5 لاکھ تو اس کا اپنا حصہ ہو گیا اور 5 لاکھ زائد ہے وہ دوسرے کو دے دے, تو دونوں طرف مساوات ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں, امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پیمائش کے ذریعے ہی تقسیم ہوگی, ایک کو بھی 50 گز دیے اور دوسرے کو بھی 50 گز. اب ایک کے حصے میں کمرہ آیا, عمارت آ گئی کچھ, تو وہ اس کمرے کی قیمت کے نصف کے بقدر زمین دوسرے کو دے دے گا. کمرہ کتنے کا؟ 10 لاکھ کا. دوسرے کو دے نہیں دے گا, یعنی اس کے حصے میں قاسم کیا کر دے گا, ایک حصہ اس طرح بنا دے گا ایک حصہ اس طرح, تو اس میں پھر کیا کرے, ایک حصے میں عمارت آ رہی ہے تو اور عمارت کتنے کی ہے؟ 10 لاکھ کی. تو عمارت والے حصے میں سے 10 لاکھ کا نصف کتنا؟ 5 لاکھ. 5 لاکھ کی زمین دوسرے حصے میں شامل کر دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک حصہ تھوڑا سا بڑا ہے, دوسرا حصہ تھوڑا سا چھوٹا ہے, لیکن اس میں عمارت ہے. اب ان کی تقسیم دے دے, ایک حصہ ایک کو دوسرا حصہ دوسرے کو جس کا نام نکلتا ہے دے دے. تو یہ مانا نہیں ہے کہ وہ تقسیم کر دے گا پھر وہ آپس میں حصے بناتے رہیں گے کہ میرے حصے میں عمارت. نہیں, یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ قاسم کر رہا ہے. وہ اس طرح کر کے دے دے گا ان کو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حاصل کلام کیا ہوا, امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درہم و دینار داخل کرو ابتدا سے ہی, ضرور یہاں پر قیمت لگاؤ اور قیمت کے اعتبار سے زمین تقسیم کر دو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, تقسیم مساحت کے اعتبار سے کرو, البتہ ضرورت پیش آ جائے تو پھر درہم و دینار کو بھی داخل کر لو. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, تقسیم کس کے ذریعے کرو؟ مساحت کے ذریعے کرو, اور پھر ایک کے حصے میں عمارت آ رہی ہے تو دوسرے کے حصے میں اسی قدر زمین کے اندر کیا کر دی جائے گی؟ زیادتی کر دی جائے گی. ہاں اگر پھر بھی بالکل برابری نہیں ہوئی, ابھی بھی کوئی 50,000 کا فرق آ رہا ہے, تو اب صرف وہ 50,000 داخل کر دو, اس کا آدھا وہ اس کو دے دے گا. ابھی بھی ایک کے حصہ کیا ہے, 50,000 زائد بن رہا ہے, وہ زمین حساب پورا نہیں ہو رہا, برابر نہیں ہو رہا بھائی, تقسیم صحیح نہیں بن رہی. تو اب صرف وہ 50,000 اس کے اندر داخل کر دو, اور یہ ایک کی طرف زیادہ بن رہے ہیں تو وہ 25,000 اس میں سے کیا کر دے, دوسرے کو دے دے. اب کیا ہو گئی, برابری ہو گئی. امام صاحب نے تو فرمایا تھا نا کہ 10 لاکھ کی بلڈنگ ہے تو 5 لاکھ ہی داخل کر دو تقسیم میں. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, 5 لاکھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں, درہم دینار آپ داخل کر رہے ہیں ضرورت کی بنا پر, ضرورت صرف وہ 50,000 کو شامل کر لو, جو تھوڑا سا حصہ جس میں مساوات نہیں ہو سکتی مجبوراً داخل کرنا پڑا, اور جہاں تک مساوات ہو سکتی ہے پیمائش کے ذریعے تو پیمائش سے ہی مساوات کر لیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب عبارت دیکھیے, حتی اذا کان ارضوں و بنا ان, یہاں تک کہ اگر زمین تھی و بنا ان اور عمارت تھی, تو یقسم بطریق القیمت عند ابی یوسف رحم اللہ, تقسیم کیا جائے گا قیمت کے طریقے پر امام ابی یوسف رحم اللہ کے نزدیک, وعن ابی حنیفہ رحم اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک, انہ یقسم الارض بالمساحتی, کے زمین کو تقسیم کیا جائے گا پیمائش کے ساتھ, پہ کس کے ساتھ؟ قیمت کے ساتھ نہیں بلکہ پیمائش کے ساتھ. یہ امام صاحب فرماتے ہیں, فالذی وقع البناء فی نصیبہ, پس وہ شخص جس کے حصے میں عمارت واقع ہو, یرد علی الاخری, وہ لوٹائے گا دوسرے کو دراہیما درہم, حتی یساویہ ہو, یہاں تک کہ وہ اس کے برابر ہو جائے, فیدخل الدراہیم ضرورتاً, تو دراہیم جو ہیں وہ ضرورت کی بنا پر داخل ہوں گے, ویسے داخل نہیں ہوں گے. وعن محمد رحمہ اللہ, اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, انہ یرد علی شریکہ من العرصتی فی مقابلت البنائی, کہ وہ لوٹا دے گا اپنے شریک پر من العرصتی سہن میں سے, یعنی خالی زمین میں سے, فی مقابلت البنائی, عمارت کے مقابلے میں. عمارت 10 لاکھ کی ہے تو دوسرے کو 5 لاکھ کی زمین دے دے, اس کی آدھی زمین دے دے گا. فَإِذَا بَقِيَ فَضْلٌ, پس اگر کچھ زائد بچ گیا, وَلَا يُمْكِنُ التَّسْوِيَةُ, اور اس میں برابری نہیں ہو سکتی, زمین کی تقسیم کے ذریعے برابری نہیں ہو سکتی, مثلا صرف 40-50 ہزار کا فرق ابھی بھی رہ گیا ہے, تو فَحِينَ اِذِن يُرَدُّ لِلْفَضْلِ دَرَاهِمُ, لوٹائے جائیں گے زائد کے لیے درہم بھائی, لِأَنَّ ضرورت فی حاض القدری, کیونکہ ضرورت صرف اتنی مقدار میں ہے, صرف یہ 40 ہزار درہم, 40 ہزار کے درہم داخل کرنے کی ضرورت ہے, زائد کے داخل کرنے کی ضرورت نہیں. فَإِن وَقَعَ مَسِيلٌ فِي قِسْمٍ وَطَرِيقُهُ فِي قِسْمٍ آخَرَ بِلَا شَرْطٍ فِيهَا سَارَ فَإِن أَمْكَنَ وَإِلَّا فُسِخَتْ, بھئی یہ سارا متن ہونا چاہیے بھئی, فَإِن وَقَعَ مَسِيلٌ, سمجھ میں آیا بھائی, یہ سارا متن ہے. فَإِن وَقَعَ مَسِيلٌ فِي قِسْمٍ, مَسِيل کہتے ہیں پانی کے بہنے کی جگہ اور راستہ. بھئی دیکھیے, قاسم نے مکان کے زمین کے دو حصے کر دیے, یاد رکھو وہ ایسی تقسیم کرے کہ ہر ایک کو راستہ بھی ملے, وہ اپنی جگہ پر آ جا سکے, اور پانی کے بہنے کی جگہ بھی ملے بھائی, پانی کا حصہ بھی اس کے پانی کا حصہ ہو, یا اس میں سے جو پانی بہ کر نکلے گا تو اس کی بھی جگہ ہو, اس کا حصہ ہونا چاہیے. اور اگر اس کو دونوں نے کہا کہ بس ہماری زمین کے دو حصے کر دو, راستہ بھی ہماری مشترکہ رہے گی, پانی کے بہانے کا حصہ بھی, پانی کا مسیل جو ہے پانی بہانے کی جگہ بھی مشترکہ رہے گی, کوئی ایک دوسرے کی زمین میں پانی بہا سکتے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو دو حصے کر دے. لیکن اگر یہ طے نہیں ہوا کہ ایک دوسرے کے راستے کو میں ایک دوسرے کے زمین میں آ جا سکتے ہیں یا پانی کے مسیل بنا سکتے ہیں, تو پھر اس صورت میں ہر ایک کے لیے راستہ بھی الگ کر دے اور پانی کا مسیل بھی الگ کر دے, تاکہ تقسیم پورے طور پر ہو جائے بھائی, بعد میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہ ہو. تو کہتے ہیں, فَإِن وَقَعَ مَسِيلٌ فِي قِسْمٍ, اگر مسیل یعنی پانی بہانے کی جگہ جو ہے ایک حصے میں آئی, وَطَرِيقُهُ فِي قِسْمٍ آخَرَ, اور راستہ جو ہے دوسری حصے میں آیا, بِلَا شَرْطٍ فِيهَا, بغیر اس میں شرط لگائے, یعنی اشتراک کی شرط نہیں لگائی تھی کہ راستہ مشترکہ ہی ٹھیک ہے, پانی کا مسیل مشترکہ ہی ٹھیک, اگر شرط لگائی تھی پھر تو الگ بات ہے, اگر شرط نہیں لگائی تھی اور پھر بھی مسیل اور حصہ ایک دوسرے کے اندر آ رہا ہے, تو صرف, تو اس تقسیم کو کیا کیا جائے گا, پھیر دیا جائے گا, ان امکانہ, اگر ممکن ہو, تقسیم کو پھیر دیا جائے گا, یعنی پانی اور راستے اور مسیل کو الگ الگ کر دیا جائے گا, پانی اور مسیل کو الگ الگ کر دیا جائے گا, اس کو پھیر کر تقسیم کو, ان امکانہ, اگر ممکن ہو, وَإِلَّا, اور اگر ایسا ممکن نہ ہو, فُسِخَتْ, تو اس تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا, نئے سرے سے نئی تقسیم کرو کہ ہر ایک کا راستہ بھی الگ ہو اور پانی کا مسیل بھی الگ ہو بھائی. آگے دیکھیے بھائی, سفلن ذو علوین. سفلن, سفل کا معنی ہے نیچے والی منزل. یہ سفلن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور سفلن بھی, سین پر ضمہ بھی اور سین پر کسرہ بھی. یہ نیچے والی منزل. علون, یہ اوپر والی منزل کو کہتے ہیں, اور اس میں عین پر تینوں حرکتیں جائز ہیں, علون علون علون. اور جس کلمے کے فا میں تینوں حرکتیں جائز ہوں اس کو کہتے ہیں مثلث الفا. کیا کہتے ہیں؟ مثلث الفا, یعنی اس میں تینوں حرکتیں ہیں فا کے اندر. تو آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ یہ علون مثلث الفا ہے تو بس آپ سمجھ جائیں کہ عین پر تینوں حرکتیں جائز ہیں. اب وہ تفصیل بیان نہ بھی کرے کہ علون بھی پڑھ سکتے ہو, علون بھی پڑھ سکتے ہو, علون بھی پڑھ سکتے ہو, صرف مثلث الفا کہنا ہی کافی ہے, وہ اس سب پہ دلالت کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں سفلن ذو علون و سفلن و علون مجردانی قوم کل واحد و قسم بها عند محمد رحمہ اللہ تعالی و بہ یفتا. بھائی دیکھیے, تین صورتیں ہیں یہاں پر. ایک جائیداد دو آدمیوں میں مشترکہ ہے تو اس میں تین صورتیں بن سکتی ہیں, کہ وہ مکان ہی ایک منزلہ ہے, اس میں دونوں کی شرکت ہے. دوسری صورت, مکان تو دو منزلہ ہے لیکن شرکت صرف اوپر والی منزل میں ہے, نیچے والی منزل میں نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مکان دو منزلہ اور دونوں کے اندر شرکت ہے, نیچے والی منزل میں بھی اور اوپر والی منزل میں بھی. تو تین صورتیں, یا یوں کہو تینوں صورتوں میں دو منزلہ مکان ہے. ایک صورت میں شرکت صرف نچلی منزل میں ہے, ایک صورت میں شرکت صرف اوپر والی منزل میں ہے, اور تیسری صورت میں شرکت دونوں منزلوں کے اندر ہے. تو اب تقسیم کیسے کریں گے؟ بھائی اگر صرف نیچے والی منزل میں شرکت ہے تو آسان ہے, ابھی ہم نے آپ کو طریقہ بتا دیا, دونوں پیمائش کر دے اور برابر حصے کر دے. اوپر والی منزل میں صرف شرکت ہے تو بھی آسان ہے, ایک منزل ہے, حصے بنا لے, برابر تقسیم کر دے, ایک حصہ ایک کو دوسرا حصہ دوسرے کو. اگر دو منزلہ ہے تو پھر تقسیم کیسے کریں گے؟ کیا ایک کو نیچے والا حصہ دے دیں, ایک کو اوپر والا حصہ دے دیں, یا دونوں کو آدھا آدھا کریں؟ کیا صورت بنائیں گے؟ نیچے اور اوپر والے الگ الگ تقسیم ہوں گے, اکٹھے تقسیم ہوں گے؟ تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قیمت لگائی جائے گی. کس اعتبار سے؟ قیمت لگائی جائے گی اس صورت میں ہر ایک کی. نیچے والے حصے کی قیمت لگا لو, فرض کرو نیچے والا حصہ 50 لاکھ کا ہے اور اوپر والا 30 لاکھ کا ہے, تو گویا کل مکان کی قیمت 80 لاکھ ہو گئی. تو اب 80 لاکھ میں سے ایک حصہ 40 لاکھ والا بنا دو اور دوسرا حصہ بھی 40 لاکھ والا بنا دو اور ان میں تقسیم کر دو. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیمت نہیں لگائیں گے, پیمائش کے ساتھ تقسیم کریں گے, پیمائش کریں گے. اور پیمائش کس طرح کریں گے؟ کہتے ہیں نیچے والا ایک گز اوپر والے ایک گز کے برابر ہے. یعنی ایک کو نیچے والا حصہ دے دو, ایک کو اوپر والا حصہ دے دو, یا دونوں کو آدھا آدھا کر دو پیمائش کے اعتبار سے. صورت سمجھ میں آ گئی تقسیم پیمائش کے. امام محمد رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ قیمت کے اعتبار سے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پیمائش کے اعتبار سے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ پیمائش کے اعتبار سے تقسیم ہوگی, لیکن نیچے والا ایک گز اوپر والے دو گز کے برابر ہوگا, کیونکہ نیچے والی منزل کے فائدے زیادہ ہیں. نیچے والی منزل میں آپ کنواں کھود سکتے ہیں, اوپر والی منزل میں تو کنواں نہیں کھودا جا سکتا. اسی طرح نیچے والی منزل میں آپ جانور وغیرہ باندھ سکتے ہیں اور اوپر والی منزل میں تو جانور نہیں لے کر جا سکتے, وہ نہیں باندھ سکتے. تو اس طرح نیچے والے حصے کے فائدے زیادہ ہیں اور اوپر والے حصے کے فائدے کم ہیں, تو اوپر والے دو گز نیچے والے ایک گز کے برابر ہوں گے. نیچے اگر کسی کو 50 گز زمین دی ہے تو اوپر اس کو کتنا حصہ دیں گے؟ 100 گز دے دیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے کتاب پر, سفلن ذو علو, ایسی نیچے والی منزل, ذو علو جس کی اوپر والی منزل بھی ہے. ذو مال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مال والا. سفلن کا کیا معنی؟ نیچے والی منزل. اور ذو علو اس کی صفت ہے. سفلن ایسی نیچے والی منزل, ذو علو جس کی اوپر والی منزل بھی ہو. وہ سفلن دوسری صورت کیا ہے؟ سفلن صرف نیچے والی منزل ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ وہ علو صرف اوپر والی منزل ہے. مجردانی اکیلی, یہ دونوں اکیلی ہیں. ایک صورت تو ہے نا سفلن ذو علو, نیچے والی منزل کے ساتھ اوپر والی منزل بھی ہے, اور دوسری کیا ہے؟ صرف نیچے والی یا صرف اوپر والی. یہ ہے مجردان کا معنی, صرف صرف. اس کا تعلق سفلن اور علون سے ہے, یہ جو آخر میں آیا. سفلن و علون مجردانی, صرف نیچے والی اور صرف اوپر والی. بھئی آپ حیران ہوں گے, صرف اوپر والی منزل؟ بھئی مطلب یہ ہے کہ شرکت صرف اوپر والی منزل میں ہے, یہ نہیں کہ وہ ہوا میں کھڑی ہوئی ہے اوپر والی منزل اور نیچے کچھ نہیں ہے. معنی کیا ہے؟ پہلے میں بتایا شرکت کی ایک صورت کیا, سفلن ذو علوین, ایسی نیچے والی منزل جس کے اوپر والی منزل بھی ہے, یعنی اس میں شرکت ہے. دوسری صورت صرف سفلن ہے, سفلن مجردن, خالی نیچے والی منزل میں, یعنی شرکت ہے, چاہے اوپر والی منزل ہو یا نہ ہو اس سے بحث ہی نہیں. اور تیسری صورت کیا, علون مجردن, صرف اوپر والی منزل, یعنی صرف اس میں شرکت ہے, نیچے والی میں شرکت نہیں. عبارت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں سفلن ذو علوین, ایسی نیچے والی منزل جس کے اوپر والی منزل بھی ہے یعنی دونوں میں شرکت ہے. وہ سفلن اور صرف نیچے والی منزل یعنی اس میں شرکت ہے. وعلون اور صرف اوپر والی منزل, مجردانی خالی یعنی صرف ان میں شرکت ہے. تو مجردان کا تعلق پتہ لگ گیا کس سے ہے؟ سفلن مجردن, علون مجردن, اور دو ہو گئے, اس لیے مجردانی تسنیہ کہہ دیا. تو یہ دونوں نیچے والی اور اوپر والی, قوم کل واحد, قیمت لگائی جائے گی ہر ایک کی, وقسم بها, اور اس قیمت سے تقسیم کیا جائے گا, عند محمد رحمہ اللہ, امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک, وبہ یفتا, اور اسی پر فتویٰ ہے, اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے, یعنی قیمت کے اعتبار سے. اے قسم بالقیمت عندہ, یعنی قیمت کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک, وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, یقسم بالزراع, کہ تقسیم کیا جائے گا زراع کے ساتھ, کل زراع من السفل فی مقابلت زراعین من العلو, امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اوپر اور نیچے کا زراع برابر ہے, ان کے نزدیک اوپر اور نیچے کا زرا برا, نیچے کسی کو پانچ گز دی ہے تو دوسرے کو اوپر پانچ گز دے دو, ایک ہی بات ہے, برابر ہے بھائی. اور کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نیچے والے ایک گز کے مقابلے میں اوپر والے دو گز آئیں گے, کیونکہ نیچے والے زمین کے فائدے زیادہ ہیں. تو کہتے ہیں وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور امام صاحب کے نزدیک, یقسم بالزراعی, تقسیم کیا جائے گا زراع کے ساتھ, کل زراع من السفل فی مقابلت زراعین من العلوی, ہر ایک زرا نیچے والی منزل میں سے وہ اوپر والی منزل میں سے دو زرا کے مقابلے میں ہوگا. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک, یقسم بالزراع ایضا, زرا سے ہی تقسیم کیا جائے گا, لیکن العلو والسفل متساویان, لیکن اوپر والی اور نیچے والی منزل برابر ہیں. نیچے والی منزل میں سے ایک گز مل رہا ہے تو دوسرے کو اوپر والی منزل میں سے ایک ہی گز دے دو, برابر ہیں. فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ بِالِاسْتِيفَاءِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ بَعْضَ حِصَّتَهُ وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ غَلَطًا لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِحُجَّةٍ. صورت مسئلہ یہ کہ تقسیم کرنے والوں نے زمین تقسیم کر دی اور ان لوگوں کے حوالے کر دی, ان شریکوں کے حوالے کر دی, اور انہوں نے اقرار, ہر ایک نے اقرار کر لیا کہ ہاں جی ہمارا حصہ ہمیں مل گیا ہے. اس کے بعد پھر ان میں سے کوئی بعض جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا جو حصہ بنتا تھا وہ کچھ حصہ غلطی سے دوسرے ساتھی کے حصے میں شامل ہے, وہ اس کے پاس چلا گیا. میرا کچھ حصہ کس کے پاس چلا گیا ہے؟ میرے دوسرے ساتھی کے پاس غلطی سے. تو کہتے ہیں کیا اس کی تصدیق کی جائے گی, اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, اس نے پہلے کیا کیا تھا, کہ میں وصول کر چکا ہوں, پہلے اقرار کیا, اب کیا کہہ رہا ہے, میں نے وصول پورا حصہ نہیں کیا, تو اس کی دونوں باتوں میں تناقض ہے, لہذا اب اس کو کہیں گے بینہ لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ یہ صاحب ہدایہ تو فرماتے ہیں کہ اس کی بات کو تو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پہلے کچھ کہا تھا اب کچھ کہہ رہا ہے. پہلے کہا تھا میرے پورا حصہ مل گیا, میں نے اس پہ قبضہ کر لیا, مل گیا مجھے, ٹھیک ہے, اس نے اقرار کر لیا تھا, اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ اب مجھے پورا حصہ نہیں ملا, بعد میں کہہ رہا ہے, تو اس کی دونوں باتوں میں تناقض ہے, اس کی بات سننی ہی نہیں جائے گی سرے سے. لیکن متن میں آپ کو بتلائیں گے کہ اگر وہ بینہ پیش کرتا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی. بھائی بینہ پیش کرتا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی. فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ بِالِاسْتِيفَاءِ, پس اگر اقرار کر لیا متقاسمین میں سے ایک نے بِالِاسْتِيفَاءِ, اپنا حصہ وصول کرنے کا, استعفا کا معنی وصول کر لینا حصہ, پس اگر اقرار کر لیا متقاسمین میں سے, یعنی دو تقسیم کرنے والوں میں سے ایک نے حصہ وصول کرنے کا, سمت دعا, پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ ان بعض حصته وقع فی یدی صاحبہ غلطاً, کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ واقع ہو گیا ہے اس کے ساتھی کے قبضے میں, غلطاً غلطی سے, لا یصدق الا بحجت, اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مگر دلیل کے ساتھ. قالوا, فقہا فرماتے ہیں, لأنه يدعي فسخ القسمتی فلا يصدق الا بالبینتی, کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے تقسیم کے فسخ کرنے کا, لہذا اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مگر بینہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بھائی دیکھیے, فقہا فرماتے ہیں یہ تو تقسیم کو ہی گویا فسخ کرنا چاہتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے کیا کہا تھا, مجھے حصہ مل چکا, اب کیا کہہ رہا ہے, میرا حصہ کس کے پاس گیا ہے؟ ساتھی, میرے ساتھی کے پاس آ گیا ہے, میرا حصہ پورا مجھے ملا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ تقسیم کو فسخ کرنا چاہتا ہے کہ یہ تقسیم ختم کریں, نئے سرے سے تقسیم کریں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی, نئے سرے سے تقسیم کریں. بھائی دیکھیے نا, یہ کہہ رہا ہے میرا حصہ میرے ساتھی کے پاس گیا, یعنی میرا حصہ مجھے پورا نہیں ملا, اور ساتھی کیا کہہ رہا ہے, اس کا حصہ اس کو پورا مل چکا ہے, اور یہ جو میرا حصہ میرے پاس ہے یہ میرا ہی حصہ ہے, یہ میرا ہی حصہ ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, جو مجھے ملا ہے وہ میرا پورا کامل حصہ نہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ تقسیم کی جائے, یہ جو حصے بنائے ہیں یہ پورے پورے نہیں, یہی معنی ہے نا اس کے کہنے کا. تو لہذا اس صورت میں یہ معلوم ہو وہ فسخ قسمت کا دعویٰ کر رہا ہے, اور بینہ کے بغیر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر وہ بینہ پیش کر دیتا ہے پھر اس کے دعوے کو قبول کر لیا جائے گا. قالوا, فقہا فرماتے ہیں, لأنه يدعي فسخ القسمتی, کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے قسمت کو فسخ کرنے کا, فلا يصدق, تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی, الا بالبینتی, مگر بینہ کے ساتھ. قال فی الہدایتی, میں نے بتایا بھائی صاحب ہدایہ تو کیا فرماتے ہیں, اس کی بات کو سنا ہی نہ جائے, پہلے اقرار کیا تھا قبضے کا اور حصہ وصول کرنے کا, اور اب کیا کر رہا ہے, اس کے خلاف بات کر رہا ہے. تو کہتے ہیں, قال فی الہدایتی, صاحب ہدایہ ہدایہ میں فرماتے ہیں, یم بغی, مناسب تو یہ ہے, اللہ یقبل دعواہ, کہ اس کا دعویٰ ہی قبول نہ کیا جائے, لتناقضی, کیونکہ اس کی دونوں باتوں میں تناقض ہے, یعنی ٹکراؤ ہے, پہلے ہاں کی اور اب گویا نہ کر رہا ہے. وفی المبسوطی وفی فتاوی قاضی خانہ ما یؤید ھذا, اور مبسوط کے اندر, اور اسی طرح فتاوی قاضی خان جو احناف کے نہایت معتبر فتاوی ہیں, ان میں ما وہ چیز ہے, یؤید ھذا, جو اس کی تائید کرتی ہے, جو اس کی تائید کر دی, یعنی صاحب ہدایہ کی بات کی تائید, ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فقہا کی بھی یہی رائے ہے, کہ اس ان مفتی حضرات کی بھی یہی رائے ہے کہ اس کی بات کو نہ سنا جائے. بینہ نہیں, بینہ لے بھی آئے تو بھی نہیں سنیں گے, کیونکہ اس کی باتوں میں کیا ہے, تناقض ہے. پہلے کہا تھا میں نے حصہ وصول کر لیا, اور اب کئی دن کے بعد آ کر یا کچھ عرصے کے بعد آ کر کہتا ہے میں نے حصہ وصول نہیں کیا, تو دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے, لہذا بینہ کو بھی نہیں سنا جائے گا. تو صاحب ہدایہ نے بھی یہ فرمایا, اور مبسوط اور فتاوی قاضی خان میں بھی یہ ہے. وجہ روایت المتنی, اور متن میں کیا آیا, کہ بینہ کے ساتھ اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا، وہ ذکر کرنے لگے. کہتے ہیں وجہ روایت المتنی، متن کی روایت کی وجہ یہ ہے، انہ اعتمد علی فعل القاسم فی اقرا. بھائی متن کی وجہ یہ ہے، صاحب شرح وقایا فرماتے ہیں کہ اس کی بینہ کے ساتھ اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا. وجہ اس کی یہ کہ اس نے جب پہلے کہا تھا کہ میں نے حصہ وصول کر لیا ہے، یہ اس نے دراصل وہ جو تقسیم کرنے والے تھے ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، ان کی بات پر
اعتماد،
ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ انہوں نے حصہ دیا، اس نے لے لیا، اس نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے کیا کہا، میں نے حصہ وصول کر لیا، مجھے مل گیا ہے. لیکن بعد میں جب اس نے غور کیا تو پتا چلا اسے کہ غلطی ہوئی ہے، بھائی میں نے تو اپنا پورا حصہ وصول نہیں کیا، مجھے تو یہ دو گز یہ بھی ساتھ ملنے چاہیے تھے، بھائی میرا حصہ تو یہ بھی بنتا ہے. بات سمجھ میں آ گئے. تو لہذا اس کے اس اول اقرار کی وجہ سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس اول اقرار کی وجہ سے بعد والے اس کے دعوے کو رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر وہ بینہ لے آتا ہے تو بعد والے دعوے کو قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ اس نے جو اقرار کیا تھا وہ کن کے کہنے پر کیا تھا، وہ تقسیم کرنے والے ہیں جو قاسم تھے ان پر اعتماد کرتے ہوئے کہا تھا، اور بعد میں جب غور کیا تو پتہ لگا کہ نہیں مجھ سے تو غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنا پورا حصہ وصول نہیں کیا. تو کہتے ہیں وجہ روایت المتنی، متن کی روایت کی وجہ یہ ہے کہ انہ اعتمد علی فعل القاسمی، کہ اس نے اعتماد کیا تھا تقسیم کرنے والے کے فعل پر، فی اقرار ہی بی استیفاء حق ہی، اپنے حق کو وصول کرنے کے اقرار میں، اپنے حق کو وصول کرنے کا جو اقرار کیا تھا اس نے، یہ اقرار اس نے کیوں کیا تھا، کس پر اعتماد کیا تھا،
قاسم
کے، قاسم نے کہا تھا تمہیں تمہارا یہ حصہ مل گیا، اس نے بھی کہا ٹھیک ہے مل گیا، لیکن بعد میں غور کیا کہا نہیں نہیں اس نے حصے بنائے تھے اس اعتبار سے تو یہ ایک ڈیڑھ گز مزید بھی اس کے اندر آنا چاہیے تھا. بھائی تو یہ معنی ہے انہ اعتمد علی فعل القاسم، اس نے اعتماد کیا تقسیم کرنے والے کے فعل پر، فی اقرار ہی بی استیفاء حق ہی، وہ جو اس نے اپنا حق وصول کرنے کا اقرار کیا اس میں، ثم لما تأمل حق تأمل، پھر جب اس نے غور کیا حق تأمل، صحیح تأمل، صحیح غور کیا، تو ظہر الغلط فی فعلہ، تو غلطی ظاہر ہوئی اس کے فعل میں، فلا یؤخذ بذلک لقرار عند ظہور الحق، تو اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا اس اقرار کی وجہ سے، عند ظہور الحق، جب حق ظاہر ہو جائے. اب اس کو اقرار کی بنیاد پر اس کے دعوے کو رد نہیں کیا جائے گا. بھائی ہم نے ہوتا ہے بعض اوقات انسان سے ایک وقت غلطی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے مجھے حصہ مل گیا، لیکن بعد میں غور کرتا ہے تو اول جب اس اول مرتبہ اس نے زیادہ غور نہیں کیا، دوسری مرتبہ اب غور کیا تو پتہ لگا کہ نہیں پورا حصہ تو اس کو ملا ہی نہیں ہے، تو اس پہلے اقرار کی بنیاد بنا کر اس کے بعد کے دعوے کو رد کر دیا جائے، ایسا نہیں. جب بینہ موجود ہے تو حق ظاہر ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ واقعی اس کی بات ٹھیک ہے، تو لہذا اس کی بات کو سنا جائے گا بینہ کے ساتھ. وشہادت القاسمین حجت فیہا ای فی القسمتی، فیہا ای فی القسمتی، ضمیر کا مرجع بتلا دیے کہ فیہا کی ہا ضمیر قسمت کو راجے، اور تقسیم کرنے والوں کی گواہی حجت فیہا، وہ دلیل ہے اس فیہا ای فی القسمتی تقسیم میں، ھذا عند ابی حنیفہ. بھائی صورت یہ کہ اس آدمی نے کہا کہ مجھے میرا حصہ نہیں ملا پورا، اب وہ جو تقسیم کرنے والے تھے وہ دو آدمی تھے یا تین تھے، انہوں نے آ کر گواہی دے دی قاضی صاحب کے پاس، قاضی کے پاس، کہ قاضی صاحب اس نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا، اس نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا، تو کیا ان قاسموں کی گواہی معتبر ہے تقسیم پر؟ تقسیم کے معاملے میں ان کی گواہی معتبر ہے، اس کو مانا جائے گا. تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں ان کی گواہی کو تسلیم کیا جائے گا، جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کی گواہی اس معاملے میں تسلیم نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں. اس وجہ سے کیونکہ یہ اپنے فعل پر گواہی دے رہے ہیں، یہ شہادت تقسیم کرنے والے آئے اور کیا گواہی دی، کہ ہم نے اس کو حصہ پورا دے دیا, اس کو اس کا حصہ, ہم نے تو حصہ پورا پورا دیا تھا. یہ تو اپنے فعل پر گواہی دے رہے ہیں, اور اپنے فعل پر تو انسان کی گواہی نہیں ہوتی بلکہ غیر کی گواہی چاہیے اس کے لیے. تو سورت سمجھ میں آ گئی, وہ کس چیز پر گواہی دے رہے ہیں؟ اپنے فعل پر. کس فعل پر؟ کہ ہم نے پورا پورا حصہ دے دیا, اس کو پورا حصہ دے دیا تھا ہم نے, تو وہ اپنے فعل پر گواہی دے رہے ہیں, اور اپنے فعل پر تو گواہی قبول نہیں. اپنے فعل پر تو اقرار ہوتا ہے بھائی, گواہی تو نہیں ہوتی نا, اقرار ہوتا ہے کہ میں نے یوں کیا ہے, اس کو تو گواہی نہیں کہا جاتا. گواہی تو کسی غیر کی چاہیے ہوتی ہے جو آ کر گواہی دے کے ہاں جی میں نے بھی دیکھا اس نے ایسا کیا تھا. تو یہ تو اپنے فعل پر گواہی دے رہے ہیں, اور اپنے فعل پر تو گواہی مقبول نہیں, وہ نہیں سنی جائے گی. جبکہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں, یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ, کہ نہیں, ان کی گواہی سنی جائے گی, وہ مقبول ہے. اور یہ نہ کہیں وہ اپنے فعل پر گواہی دے رہے ہیں, نہیں, وہ متقاسمین کے فعل پر گواہی دے رہے ہیں. ان کا کیا فعل ہے؟ کہ انہوں نے جو حصہ وصول کیا ہے اور اس پر قبضہ کر لیا ہے. کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ کہ ہم نے تقسیم کر دی تھی, ہر ایک نے اپنا حصہ وصول کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا. تو یہ دوسرے کے فعل پہ گواہی دے رہے ہیں, اپنے فعل پر گواہی نہیں دے رہے. دوسروں کا کیا فعل؟ انہوں نے حصہ وصول کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا, اس پر گواہی دے رہے ہیں. اپنے فعل پر کہ ہم نے تقسیم کر دی تھی, اس پر یہ گواہی نہیں. تو کہتے ہیں وہ شہادت القاسمین حجت فیہما, تقسیم کرنے والوں کی گواہی حجت ہے وہ فیہا, اس تقسیم کے معاملے میں. ھذا عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی, و عند محمد و شافعی رحمہم اللہ تعالی لیست بحجت, وہ فرماتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے, تقسیم کے اندر ان کی گواہی حجت نہیں. لانھا شہادت علی فعل انفسہما, اس لیے کیونکہ یہ گواہی ہے اپنے ہی فعل پر. قلنا, ہم کہتے ہیں لا, یہ شیخین کی طرف سے جواب ہے, ہم کہتے ہیں لا نہیں, بل شہادت علی فعل غیرہما, بلکہ یہ غیر کے فعل, اپنے علاوہ کے فعل پر گواہی ہے. بھئی غیر کا فعل کیا ہے؟ کہتے ہیں وہو الاستیفیٰ, اور وہ وصول کرنا ہے, زمین کو وصول کرنا اور اس پر قبضہ کرنا ہے. وَإِن قَالَ قَبَسْتُهُ ثُمَّ أَخَذَ بَعْضَهُ حُلِّفَ خَصْمُهُ. دوسری صورت, پہلی صورت کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے شروع میں کہا تھا میں نے حصہ وصول کر لیا, اور بعد میں کہتا ہے میرا حصہ پورا مجھے ملا نہیں. دوسری صورت, آ کر کہتا ہے کہ جی مجھے حصہ شروع میں مل گیا تھا, لیکن بعد میں میرے ساتھی نے ایک ڈیڑھ گز مزید قبضہ کر لیا, مجھ سے لے لی اس نے. تو اس صورت میں کہتے ہیں, اس صورت میں دیکھیے عبارت, وَإِن قَالَ قَبَسْتُهُ, اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے قبضہ کر لیا تھا, ثُمَّ أَخَذَ بَعْضَهُ, پھر اس دوسرے نے اس کا بعض لے لیا, میں نے لے لیا تھا, مجھے مل گیا تھا حصہ پورا, لیکن پھر اس میں سے کچھ حصہ دوسرے نے لے لیا. وَإِن قَالَ قَبَسْتُهُ, میں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا, ثُمَّ أَخَذَ بَعْضَهُ, پھر اس نے اس کا کچھ حصہ لے لیا ہے دوسرے شریک نے. حُلِّفَ خَصْمُهُ, تو اس کے مقابل کو, اس کے مدعا, اس کے خصم کو, یعنی فریق مخالف کو قسم دی جائے گی. کیا دی جائے گی؟ اس سے آپ کو پتا چل گیا. کیا پتا چلا؟ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ جب حلف کا ذکر آ جائے, ہاں معلوم ہوا یہ بینہ جب نہ ہو, اور معلوم ہوا دوسرے کے ذمے کیا ہے؟ بینہ ہے, اور اگر بینہ نہ ہو تو پھر اس کو قسم دی جائے گی. تو معلوم ہوا اگر یہ بینہ پیش کر دیتا ہے تو بھی اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, اگر نہیں تو دوسرے کو قسم دی جائے گی, یعنی قول اس کا معتبر ہے. تو یہ معنی حلف خصمہ, اس کے فریق مخالف کو قسم دی جائے گی. ای قال, یعنی وہ کہتا ہے, قبضت حقی, میں نے اپنے حق پر قبضہ کر لیا تھا, ولیکن اخذ بعضہ بعد ما قبضته, لیکن اس نے کچھ حصہ لے لیا بعد اس کے جب میں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا. حلف خصمہ, تو اس کے خصم فریق مخالف کو قسم دی جائے گی. وَإِن قَالَ قَبْلَ إِقْرَارِهِ أَصَابَنِي كَذَا وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَيَّ تَحَالَفَ وَفُسِخَتْ. صورت یہ, اب تیسری صورت یہ کہ اس نے اقرار نہیں کیا کہ مجھے اپنا حصہ مل چکا ہے. پہلی صورت میں تو کیا تھا؟ اس نے اقرار کر لیا, دونوں صورتوں میں, اقرار کر لیا اور ایک میں کیا کہا کہ مجھے میرا حصہ مل گیا, بعد میں غور کیا تو پتہ لگا غلطی سے کچھ حصہ دوسرے کے پاس چلا گیا ہے, یا میں نے مجھے حصہ تو مل گیا تھا لیکن بعد میں ساتھ والے نے میرے کچھ حصے پر دوبارہ قبضہ کر لیا. اب تیسری صورت آ گئی کہ اس نے اقرار کیا ہی نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ اتنا حصہ میرے حصے میں آیا تھا, اتنی زمین میرے حصے میں آئی تھی لیکن میرے اس نے پوری حوالے نہیں کی, جو میرا حصہ بنتا تھا وہ اس نے میرے حوالے نہیں کیا اور شروع میں اقرار بھی نہیں کیا, کبھی نہیں اس نے کہا کہ میں اپنا حصہ وصول کر چکا ہوں. تو کہتے ہیں اس صورت میں دونوں کو قسم دی جائے گی اور تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا کہتا ہے کہ میرا اتنا حصہ بنا تھا, اقرار نہیں کیا, اتنا حصہ میرا بنا تھا لیکن مجھے میرا پورا حصہ نہیں دیا گیا. اس سے پہلے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے حصے پر قبضہ کر چکا ہوں, اگر وہ کیا ہوتا پھر تو وہ پچھلی صورت بن گئی تھی, لیکن یہاں تو اس نے ایسا کوئی اقرار نہیں کیا اور آ کر کیا کہتا ہے کہ اتنا میرا حصہ بنتا تھا لیکن میرا حصہ مجھے پورا دیا ہی نہیں گیا. تو اس صورت میں کہتے ہیں دونوں کو قسم دے دی جائے گی, اس کو بھی اور اس کے شریک جو دوسرا ہے دونوں کو قسم دیں گے, اور دونوں جب قسم کھا لیں گے تو تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا. وَإِنْ قَالَ قَبْلَ اِقْرَارِهِ, اور اگر اس نے اپنے اقرار سے پہلے ہی کہا کہ اصابنی قضا کہ مجھے اتنا حصہ پہنچا ہے, وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَيَّ, اس حال میں کہ اس نے وہ حصہ میرے حوالے نہیں کیا, یا وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَيَّ, وہ حصہ میرے حوالے نہیں کیا گیا, تحالفا, تو دونوں قسم اٹھائیں گے, وفسخت, اور وہ تقسیم فسخ کر دی جائے گی, لِأَنَّهُ اِخْتِلَافٌ فِي مِقْدَارِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَتِ, اس لیے کیونکہ یہ اختلاف ہے اس چیز کی مقدار میں جو تقسیم سے حاصل ہوئی. جو کس سے حاصل ہوئی؟ مثلا اس کو زمین کا ایک حصہ ملا ہے, دوسرے کو ایک حصہ ملا ہے, یہ کہہ رہا ہے اس نے اقرار بھی نہیں کیا پہلے اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ میرے حصے میں تو زیادہ زمین آتی تھی, میرے تو اتنا حصہ بنتا تھا لیکن ملا تھوڑا ہے, مجھے دیا تھوڑا گیا ہے, حصہ میرا زیادہ بنتا تھا, اور وہ کیا کہہ رہا ہے نہیں یہ تو حصہ ہی میرا ہے. تو دونوں کو قسم دیں گے اور تقسیم کو فسخ کر دیں گے, اس لیے کیونکہ یہاں پر جو حصہ ہر ایک کو ملا, جو حصہ ہر ایک کے حصے میں آیا, اسی میں اختلاف آ رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پورا حصہ نہیں ملا, اور وہ کہہ رہا ہے نہیں اس کو پورا حصہ ملا. تو تقسیم میں جو حصے ہیں اسی میں اختلاف آ گیا. تو جب اس صورت میں جب ایسا ہو, اختلاف آ جائے, تو پھر تقسیم کو فسخ کر دیا جاتا ہے. یہ اسی طرح جیسے مبیع کی مقدار میں اختلاف آ جائے تو بیع کو فسخ کر دیا جاتا ہے. بائے کہے مبیع اتنا ہے اور مشتری کہے مبیع اتنا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا آپ خریدنے گئے اور آپ نے بکریاں خریدی 1,00,000 روپے کی, آپ نے گنی تو وہ 7 بکریاں تھیں, اور تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی بیع تو 8 بکریوں کی ہوئی تھی, بھائی کہتا ہے نہیں 7 بکریوں کی بیع ہوئی تھی. تو دیکھو مبیع کی مقدار ہی میں اختلاف آ گیا. تو اس صورت میں پھر دونوں کو قسم دے کر بیع کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ فسخ کر دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي مِقْدَارِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَتِ, اس لیے کیونکہ یہ اختلاف ہے اس مقدار کے اندر جو اس کو حاصل ہوئی ہے تقسیم سے. فَصَارَ كَالْاِخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ الْمَبِيعِ, تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ مبیعی کی مقدار میں اختلاف ہوتا ہے. جیسے وہاں بیع کو فسخ کر دیا جاتا ہے تو یہاں بھی تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا, نئے سرے سے پھر تقسیم کی جائے گی. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.